نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا جلدی کرو کس چیز کی طرف جلدی کریں یا اللہ دوڑ لگاؤ تیزی کرو کس چیز کی طرف کوئی سیل لگ گئی ہے کیا ہم تو سیل کی طرف ہی بھاگتے ہیں نا جب کہیں سیل لگ جائے تو پھر ہماری رفتار کتنی تیز ہو جاتی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مغفرت کی طرف میں ربکم جو تمہارے رب کی طرف سے اس مغفرت کی طرف دوڑو اور سارے او میں کیا ہے باب مفعلہ ہے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ مفعلہ میں کیا ہوتا ہے مقابلے بازی ایک دوسرے کے ساتھ جیسے سابقو تھا ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے جلدی کرو سارے او یعنی ہمارا مقابلہ ہونا چاہیے تو اس میں کہ وہ اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت و جنت جنت کی طرف بھاگ رہا ہے تو میں کیوں نہ جاؤں میں کیوں نہ تیزی کروں سمجھ آئی یعنی دوڑو اس کی طرف انسان کن چیزوں کی طرف دوڑتا ہے آج دیکھیں دنیا میں ہم کن کن چیزوں کی طرف دوڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کن چیزوں کی طرف دوڑنے کی دعوت دے رہے ہیں اس طرف تو ہماری رفتار بالکل کم ہے مغفرت کی طرف تو نہیں ہم دوڑتے اس کو تو ہم کیا کرتے ہیں ڈیلے 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 کیا ہم کیا کہتے ہیں اکثر ہمارے خیال ہوتے ہیں کوئی بات نہیں یہ کام ابھی کر لوں پھر اس کے بعد معافی مانگ لوں گی شادی ہو جائے پھر اس کے بعد معافی مانگوں گی حج کر لوں پھر اس وقت معافی مانگ لوں گی ایک ہی دفعہ پھر معافی مانگوں نا اسی لیے بعض لوگوں کو جب حج کا کہا جاتا ہے نا کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی تو نہیں ابھی تو یعنی ان کا مطلب ہوتا ہے ابھی تو ہم نے بڑے گناہ کرنے ابھی نہیں ہم نے سوچا کہ ہم بڑھاپے میں جا کے کریں گے تاکہ ایک ہی دفعہ پھر ہم صاف ہو جائیں اللہ اکبر تو بڑھاپے کا آپ کو کیا پتا آپ کو اتنی زندگی بھی ملے کہ نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مغفرت کی طرح دوڑو انہوں نے یہ سوچ رکھا پلاننگ کیا ہے اس وقت جائیں گے تاکہ ابھی اچھی طرح کیونکہ ابھی ہمارا موڈ نہیں نا ہوتا گناہوں کو چھوڑنے کا تو ہم کہتے ہیں ابھی اگر گئے تو کیا فائدہ ضائع ہو جائے گا واپس آئیں گے پھر ہم نے یہی جو نافرمانی ہے یہی کرتے رہنا تو ہم ایک ہی دفعہ پھر کریں گے جب ہم سارے شوق پورے کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں اگر ربا بھی ہے اگر اور کوئی بھی چیز ہے تو اس کو ڈیلے نہ کرو معافی مانگنے میں کہ اچھا چھوڑ دیں گے اچھا یہ کر لیں گے اچھا جب وہ دو سال میں کروں گی اچھا جب ایک دفعہ یہ ہو جائے تو پھر کروں گی دیر نہ کرو کیونکہ جب انسان دیر کرتا ہے نا اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرا اگلا قدم دنیا میں زمین کے اوپر ہوگا یا زمین کے نیچے ہوگا میں جو نیکسٹ قدم اٹھاتی ہوں وہ زندگی ہے یا موت ہے میرے لیے کسی کا مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے اور انہوں نے اپنے ظاہر ہے اس وقت کوما وغیرہ میں چلے گئے تھے تو وہ کچھ بولنا چاہ رہے تھے کچھ کہنا چاہ رہے تھے کوئی نصیحت یا کوئی شاید کوئی صدقہ کرنا چاہ رہے تھے یا کیا کرنا چاہ رہے تھے واللہ عالم لیکن وہ ڈیسپریٹ تھے لیکن وہ بول نہیں سکتے تھے ایزیوم یہی کیا جاتا ہے شاید کوئی صدقے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اپنے عمل بڑھانے کے لیے نیکی بڑھانے کے لیے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں وہ اتنے ڈیسپریٹ ہو رہے تھے لیکن وہ کسی کو بتا نہیں سکے واقعی انسان کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی وہ زندہ ہوتا ہے لیکن وہ نہیں عمل خود کر سکتا اور نہ ہی دوسروں کو کہہ سکتا ہے کہ اتنے میرے پیسوں میں سے اتنا صدقہ کر دو اتنا خیرات کر دو اتنا دے دو اللہ کے راستے میں اتنا انسان بے بس ہو جاتا ہے اس لیے آج معافی مانگ لو آج مغفرت مانگو یعنی اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے کیونکہ اس کی مغفرت کیا ہے اس کی طرف پلٹ آنا گناہ کیا ہے اللہ سے دور کر دینے والی چیز اور مغفرت کیا ہے اللہ سے قریب کر دینے والی چیز تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ میری طرف پلٹاؤ تم کیوں دوسرے راستے پہ شیطان کے راستے پہ چلے گئے ہو کیوں مجھ سے دور ہو رہے ہو سارے ہو دوڑو بھاگو آؤ بخشش کی طرف نے رب کی اب بخشش کی ضرورت کس کو ہے بتائیں رب کو ہے یا ہمیں ہے ہمیں ضرورت ہے نا, اور بلا کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہ خود آفر کر رہا ہے, آفر کر رہا ہے وہ کہ بھاگ کے آ جاؤ, جیسے کہ اس نے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں. آ جاؤ میری مغفرت کی طرف, آ جاؤ رب کی طرف, تمہارے رب کی طرف سے ہے یہ مغفرت. اور ہم وہ کھلے دروازے چھوڑ کے, اگنور کر کے ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں شیطان کے راستے پہ. جب تک یہ سانس چل رہی ہے نا, تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جس دن یہ سانس, اس کا یہ تار ٹوٹ گیا, اس دن یہ دروازے بند ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ جلدی بلاتے ہیں, جلدی کرو, اس میں اس کو ڈیلے نہ کرنا. تو ہم میں سے جس جس نے یہ پلان کیا ہوا ہے نا, میں تب جا کے یہ کام چھوڑ دوں گی, پھر میں اس وقت توبہ کر لوں گی, پھر میں اس وقت یہ کر لوں گی, نہیں. آج کی یہ آیتیں پڑھ کے ہمیں آج توبہ کرنی ہے, ہمیں جلدی کرنی ہے. ہم صحابہ کرام کی طرح کیوں نہیں ہو جاتے کہ جب ہم جو سبق پڑھے اس کے اندر سے آج کے لیے میرے لیے کیا ہے, میں لکھوں اپنی ڈائری میں کہ آج میں نے یہ سیکھا ہے تو مجھے یہ کام کرنا ہے. ایک ڈائری بنائیں, اس میں ایوری سب, کیونکہ ہم آگے چلتے جائیں گے نا ہم بھولتے جائیں گے ہم نے کیا کرنا تھا. وہ پچھلی دفعہ کا امر بن مارو نہیں رول مگر وہ بالکل ہی بھول گیا, وہ کرنا تھا اچھا وہ تو بھول ہی گیا, وہ تو سبق پچھلا گزر گیا. جیسے سبق گزر جاتا ہے اسی طرح عمل بھی گزر جاتا ہے. تو ہم ایک ڈائری بنائیں, اس میں لکھیں یہ کام میں نے کرنا ہے. اور یہ والا جو مغفرت مانگنے کا کام ہے نا, بخشش مانگنے کا, اس میں تو جلدی کرنی ہے, یہ تو ڈیلے ہو ہی نہیں سکتا. سارے آؤ, بھاگو, آ جاؤ مغفرت کی طرف, اور ایسی جنت کی طرف. ارض السماوات والارض عدت للمتقین, ایسی جنت کی طرف سبحان اللہ جس کا عرض ہے آسمانوں, آسمان نہیں آسمانوں اور زمین کے برابر. آپ میں سے جو لوگ, اچھا سب لوگوں کو ویسے پتا ہے, اس میں کوئی کپڑا جس کو پتا ہو اسے نہیں, کہ ہر ایک کو ہی پتا ہے. اور جو کپڑا ناپتے ہیں دیکھتے ہیں عرض کیا ہوتا ہے کسی چیز کا, اس کس کو عرض کہتے ہیں؟ جو چھوٹا ہوتا ہے, اور جو لمبا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طول, لمبائی. چوڑائی ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے نا. آپ کے سامنے اگر میز پڑی ہوئی ہے یا کوئی بھی چیز ہے, ہم چوڑائی کس کو کہتے ہیں؟ کمرے کی چوڑائی کس کو کہتے ہیں؟ جو چھوٹی ہوتی ہے. اور لمبائی کس کو کہتے ہیں؟ جو لمبی ہوتی ہے, لمبائی سے لمبی. اچھا عرض اگر اس جنت کا السماوات اور زمین کے برابر ہے, چوڑائی اتنی ہے, تو لمبائی کتنی ہوگی بتاؤ؟ اس کا اسکوائر فوٹیج چوڑائی میں اتنا ہے, آپ ناپ سکتے ہیں زمین کی چوڑائی اور آسمانوں کی؟ آسمان تو حد نگاہ تک ہے, یہ جو ایک آسمان ہمارے سامنے, آسمانوں کی چوڑائی سبحان اللہ, اتنی چوڑائی اس جنت کی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے عدت للمتقین, متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی بنیادیں اس طرح استوار ہیں کہ ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک اینٹ چاندی کی ہے. اس کا گارا, جو بیچ میں گارا لگاتے ہیں نا اینٹوں کے درمیان جس سے وہ اینٹیں جڑتی ہیں آپس میں, وہ مشک کا ہے, خالص مشک. اس کے کنکر یعنی اس کے پتھر جو ہیں وہ پتھر نہیں ہیں, سٹونز نہیں ہیں, لولو اور یاقوت ہیں, یہ قیمتی پتھر ہیں. اس کی مٹی زعفران ہے. جنتیوں کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی, ان کی زندگی ہمیشہ ہوگی, ان کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے, ان کی جوانی کبھی نہیں ڈھلے گی. لیکن یہ کن کے لیے؟ متقین کے لیے. اور دوسرا عرض کا مطلب ایک اور بھی آپ کو بتاتی ہوں. عربک میں عرض کا مطلب ہوتا ہے قدر و قیمت, یعنی اس کی قیمت اتنی ہے جتنی آسمانوں اور زمین کی ہے. ایک زمین کی قیمت کتنی ہے؟ اچھا ہم تو ایک گھر لے لیتے ہیں نا, ایک گھر کتنا چھوٹا سا ہے, ساری زندگی اس کے قرضے اتارتے رہتے ہیں. ایک زمین کا, چھوٹی سی زمین کا کوئی مالک ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں زمیندار ہے یہ, مربوں والا ہے یہ, ہاں بہت بڑی چیز ہو گیا. چھوٹی سی زمین کے, تھوڑی دو چار کھیتوں کے مالک کو جاگیردار, ہاں. اور جو پوری زمین کا مالک ہو جائے کتنی بڑی بات ہے. اور زمین کیا, آسمانوں آسمانوں ایک نہیں آسمانوں اور زمین کا کوئی مالک ہو، کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اس کی قیمت کون دے سکتا ہے بتائیں؟ اس کی پرائس کوئی پے کر سکتا ہے؟ ہم پوری زمین کی نہیں پے کر سکتے، آسمانوں کو تو چھوڑیں. کوئی خرید سکتا ہے پوری زمین کو؟ نہیں. ابھی تک بہت بہت بڑے دنیا میں مالدار لوگ آئے، کوئی بھی ہسٹری میں، پوری ہسٹری میں اٹھا کے بتا دے جو پوری زمین کا مالک تھا. نہیں، سکندر اعظم نے فتوحات کی پھر بھی پوری زمین کا مالک نہیں بنا وہ. ٹھیک ہے، جو سمندر بھی خرید لے، خشکی بھی خرید لے، ساری زمین خرید لے. تو مجھے بتائیں کہ ایک جنت، جنتی کی ایک جنت، اتنا عرض، اتنی بڑی، کون یہ دے سکتا ہے قیمت؟ یہ اللہ تعالیٰ دے گا متقین کو، تقوی والوں کو. وہ کون سے تقوی والے ہیں؟ آپ بننا چاہتے ہیں؟ آپ لینا چاہتے ہیں ایسی جنت؟ اللہ تعالیٰ ڈیل کر رہے ہیں، ڈیل آئی ہے بھائی، جنت کی ڈیل لگی ہوئی ہے. اتنی بڑی ہے وہ، اتنی بڑی ہے، پوری زمین اور بہت سارے آسمان، سات آسمانوں کے برابر ہے. تو یہ خریدنا چاہیں گے؟ اس کی قیمت بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی اگلی آیت میں. جو خریدنا چاہے تو یہ قیمت دے دے، جنت اس کی ہو گئی. سبحان اللہ. دنیا میں تو ہم کمائیاں کر بھی لیں، ساری زندگی بھی کمائی کر لیں، تو یہ نہیں پا سکتے. مگر ہاں، یہ عمل کر لو گے نا تو جنت تمہاری ہے. اچھا، اگلی دو آیتوں میں اس کی قیمت بتائی گئی ہے. اب وہ اس کی قیمت کیا ہے؟ متقین کے لیے سب سے پہلے تو یہ بات ہو گئی، تقوی والوں کے لیے. جانتے ہیں تقوی، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے، تقوی کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی دفعہ کی ہے؟ 200 ٹائمز. کیونکہ تقوی ایسی چیز ہے کہ انسان سب سے زیادہ اسی بات کو بھول جاتا ہے، تقوی کو بھول جاتا ہے. تقوی یاد ہی نہیں رہتا، یا وقت پہ یاد نہیں رہتا. جب اپلائی کرنا ہوتا ہے، جب متقی بننا ہے ہم نے، تو ہمیں تقوی چاہیے نا، تو تقوی یاد ہی نہیں رہتا. یہ گاڈ کانشیسنیس رہتی ہی نہیں ہے. جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں اس وقت یاد ہی نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت اللہ کا خوف آتا ہی نہیں. اس کے بعد یاد آتا ہے، او ہو اچھا، وہ تو میں نے، مجھے تو متقی بننا تھا. تو سب سے پہلی چیز ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگی میں. کن دو موقع پہ خرچ کرتے ہیں؟ خوشحالی میں اور تنگی میں. یعنی جب انسان کے پاس پیسے ہیں اس وقت تو وہ خرچ کر ہی دیتا ہے، لیکن تنگی میں کتنے لوگ خرچ کرتے ہیں؟ جب اپنی ضروریات بھی ہیں، جب یہ پتا ہے یہ بل دینا ہے، وہ بل دینا ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، آگے کوئی اور خرچہ بڑا آ رہا ہے، کوئی گھر میں شادی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی کچھ، تب کتنے لوگ خرچ کرتے ہیں؟ جب بہت بڑے بڑے آپ کے ایکسپینسز آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اور پیسے کم ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے، جاب چلی گئی ہوتی ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت کتنے لوگ خرچ کریں گے؟ یہ ہے متقی، وہ ہر دور میں خرچ کرتے ہیں، ہر دور میں. اگر ان کے پاس پیسے ہیں، فراوانی ہے، تب بھی کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس تنگی ہوتی ہے تب بھی کرتے ہیں خرچ. اس سے پتہ چلتا ہے جو لوگ غریب ہیں وہ لوگ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو خود لوگوں سے مانگ مانگ کے لیتے ہیں، ہمارے تو خود کے خرچے نہیں پورے ہوتے. اگر وہ بہت نہیں خرچ کر سکتے، تھوڑا ہی کر دیں، 50 سینٹ بھی کر دیں. میں حیران رہ گئی ایک بات پڑھ کے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ صرف ایک انگور کا دانہ خیرات میں دیا تھا، کیونکہ اس کے بعد اس وقت ان کے پاس اس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں. سبحان اللہ. بعض بزرگوں سے یہ ہے کہ انہوں نے صرف ایک پیاز کا صدقہ کیا، صرف ایک پیاز کا. اور میں انگور کے دانے پہ حیران ہوئی کہ ہم تو یہ سوچ میں پڑ جائیں، لو اس سے بھلا کسی کو کیا فائدہ ہوگا، اس سے تو کسی کا پیٹ بھی نہیں بھرنا، اس سے کیا ہوگا، اس سے ہم کتنا یہ سوچتے ہیں نا. اگر کوئی غریب سے غریب ہے، $1 تو وہ بھی دے سکتا ہے، چلو ایک بھی نہیں دے سکتا، 50 سینٹ دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو ہی تول دے گا. ایک کھجور دے دے، چلو کھجور تو آج بہت مہنگی ہے، چلو 25 سینٹ، ایک کوارٹر دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تول لے گا اس دن. کیونکہ جس نے 1000 میں سے ہزار میں سے 100 نکالے، اس کا نکالنا اس سے کہیں زیادہ ہے جس نے 1 کروڑ میں سے 100 نکالا۔ سمجھ آئی؟ اس نے 1000 میں سے 100 نکالے تو اس نے تو 10% نکال دیا، اور جس نے 1 کروڑ میں سے 100 نکالا تو اسے تو 100 کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس طرح دیکھتے ہیں، اس کا 100 دینا بہت زیادہ قیمتی ہے اس سے جس نے 1 کروڑ میں سے 100 نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے حالات دیکھتا ہے، وہ پیسوں کو یا چیزوں کی ویلیو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کس نے کن حالات میں کیسے خرچ کیا، کون سی چیز خرچ کی، کیا اس کا موٹیو تھا پیچھے، کیا اس کا جذبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا صدقے میں دے کے، اور سائل کو خالی واپس نہ کرو، کچھ نہیں ہو تو بکری کے پاؤں کا کھوری دے دیا کرو۔ یعنی اتنا بالکل اس کو تو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا، بکری کا ایک کھور تو کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، وہی دے دو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی، جو جن کے پاس سونا چاندی تھا وہ صدقے میں انہوں نے دے دیا۔ ایک شخص کھجور کے چھلکے لے آیا کہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں، وہی صدقہ اس نے کر دیا۔ ایک اور شخص آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے نہیں، البتہ میں اپنی قوم میں بڑا عزت دار سمجھا جاتا ہوں، تو میں اپنی عزت خیرات کر دیتا ہوں کہ آئندہ کوئی آدمی مجھے کتنا ہی برا بھلا کرے کہے گا تو میں اسے ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں ان کی سوچ کیسی تھی، دیکھا نا آپ نے۔ اب ہم بھی آیتیں پڑھتے ہیں، ہمیں کتنی دفعہ ہم نے انفاق کی پڑھی، ہمیں تو نہیں یہ سوچ آتی۔ میں واقعی کہہ رہی ہوں، اپنے آپ کو بھی میں اس میں شامل، ہمیں یہ سوچ آتی ہی نہیں کہ اچھا ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں، ہم کس طرح خرچ کریں۔ بس پڑھ لیں، اچھا خرچ کرنا ہے، جب کبھی جاؤں گی مسجد وہاں پہ 2 ڈالر ڈالاؤں گی، بس میری ذمہ داری پوری ہوئی۔ وہ کس کس طرح کے ان کے آئیڈیا تھے کہ ایک انگور کا دانا، میں اس پہ حیران ہوں، ایک انگور کا دانا خرچ کرنا، سبحان اللہ۔ کیونکہ ان کی نظر اس کے اوپر نہیں ہو رہی تھی جو اس کے اوپر نہیں ہوتی تھی جو لینے والا ہاتھ ہے، ان کی نظر اللہ کے اجر کے اوپر ہوتی تھی کہ ہم نے اس سے لینا ہے۔ اور اس میں یاد رکھے، صرف مال و دولت نہیں آتا، خرچ کی ہر چیز آ جاتی۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، آپ بالکل کنگال ہو، تب بھی اپنا وقت دے دیں، یا جو پیسے دے سکتا ہے وہ بھی، صرف اس پہ کیوں اکتفا کرے۔ کتنی دفعہ خرچ کرنے کی بات آئی، ہم 1 ڈالر دے کے، 20 ڈالر دے کے، 1000 ڈالر دے کے، اپنی انگوٹھی اتار کے دے کے، اپنی چین دے کے بہت مطمئن ہو جاتے ہیں، بس ہم نے تو بڑا دے دیا۔ نہیں، آپ اپنا وقت بھی دیں، اپنی محنت بھی دیں اللہ کے راستے میں۔ اس وقت اللہ کے دین کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے، وہ خرچ کرنے کو تیار ہیں آپ؟ یہ پارا شروع ہی ہو رہا ہے، لن تنال البر، آپ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز نہ دو۔ اے وہ ہم بچا بچا کے رکھنا چاہتے ہیں، وہ نہیں دینا ہم نے، پیسے ہم سے لے لو، چیک لکھوا لو۔ کیوں؟ آج اللہ کے دین کو پیسے کی بھی ضرورت ہے اور آپ کے وقت کی بھی ضرورت ہے۔ آج مسجدیں بن گئی ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ پیسے تو لوگوں نے دے دیے، مسجد کی تو تعمیر ہو گئی، اپنا وقت کون نکالے کہ جو مسجد جائے اور جا کے وہاں نماز پڑھے۔ آج ادارے تو قائم ہو گئے، ان میں پڑھنے والے کہاں ہیں؟ تو اس لیے آپ کی محنت بھی چاہیے، آپ کا وقت بھی چاہیے، آپ کی صلاحیتیں بھی چاہیے، آپ کا مال بھی چاہیے، سب چاہیے اس وقت اللہ کے دین کو۔ تو وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی، اور دوسرا ایک اور میننگ بھی اس کا لکھ لیں، یعنی جب آپ کے خوشی کا وقت ہے اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب کوئی مشکل کا وقت ہوتا ہے، انسان کے اوپر کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں۔ ضرر ہے نا، تنگی ہے کوئی، مثلاً ہے کوئی ایسی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی اور ایسی کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، کسی کا خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کیا کرتے ہیں، فٹافٹ صدقے کر رہے ہیں، اب کالا بکرا دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو اس کو۔ اچھا، جس وقت خوشی کا موقع آتا، شادی ہے گھر میں، اور کوئی پاس ہو گیا ہے، کسی کو جاب مل گئی ہے، کوئی بڑی کسی کو پروموشن ہو گئی ہے، تو خوشی کے موقع پہ خرچ کرتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، اس وقت تو شادی ہمارے اپنے گھر میں ہے، تو اب ہم کیسے خرچ کریں، ہمارے تو اپنے ہی اتنے خرچے ہیں۔ نہیں، خوشیوں میں نہیں ہم خرچ کرتے، خوشیوں میں تو بھول ہی جاتے ہیں کہ اللہ کون اور رسول کون اور دین کیا، اس میں خیال ہی نہیں رہتا۔ تکلیف میں پھر بھی اس لیے کر دیں گے کہ تکلیف ہمارے سے ٹل جائے، لیکن کیا خوشی میں بھی اتنے جوش اور جذبے کے ساتھ خرچ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ تو دونوں ٹائم خرچ کرتے ہیں بھائی، یہ لوگ دونوں ٹائم خرچ کریں گے، تو ہم نے ہر ٹائم میں خرچ کرنے والا بننا ہے، اور اپنے خرچ کو صرف ہم نے پیسے خرچ کرنے والے نہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے انفاق ہے نا، انفاق میں یہاں پہ مال نہیں لکھا ہوا، مگر یہ انفاق میں جو نعمتیں بھی آپ کے پاس ہیں اس میں سے خرچ کریں، اللہ کے راستے میں دیں، تنگی میں بھی خوشحالی میں بھی، ٹھیک ہے؟ جس وقت ہمارا ہم بزی ہیں اس وقت بھی ہم اللہ کے راستے میں وقت نکالیں، آج کل تو سبھی ہی بزی ہیں نا، ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں، لیکن اس میں سے بھی ہم نے ٹائم نکالنا۔ اللہ اکبر، یہ آیتیں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ان کا حق ادا ہو جائے، مگر ایک ایک چیز کو لیا جائے نا تو اس کے اوپر، ان آیتوں پہ پورا ایک درس ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنائے۔ والکاظمین الغیظ، اب اور بھی مشکل کام آ گیا، پی جانے والے غصے کو، غصہ پی جانے والے۔ اچھا یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ غصہ نہ جن کو آئے، یہ نہیں کہا گیا، غصہ تو آئے گا، غصہ ایک نیچرل چیز ہے، مگر وہ کیا کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ دیکھیں غصہ بعض جگہ پہ تو پسندیدہ ہے، اگر غصہ ہی نہیں آئے گا، اللہ کی نافرمانی دے کے غصہ نہیں آئے، جنگ میں ہے تو اس وقت غصہ ہی نہیں آئے، ٹھنڈے بیٹھے ہوئے تو وہ کیسے لڑیں گے نا، یا پھر کوئی دین کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے تو آپ کے اندر دینی غیرت ہونی چاہیے کہ اس وقت غصہ آنا چاہیے، مگر اس وقت خیر ان چیزوں پہ تو ہمیں کم ہی غصہ آتا ہے، کہاں غصہ آتا ہے ان پہ، غصہ تو ہمیں اور باتوں پہ آتا ہے، جب ہماری اپنی عزت کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے یا کوئی اور ہماری کوئی اوپر بات کوئی کر دیتا ہے تو تب ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو لیکن یہاں پہ کیا ہے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ دیکھیں پی جانا کیا ہے، جیسے سوالو کر لینا، اب آپ کے منہ میں اگر کوئی چیز ہے تو تب تو پتہ چل جاتا ہے کہ منہ میں کچھ رکھا ہوا ہے، اگر آپ کچھ چبا رہے ہیں یا کچھ ہے، لیکن اگر آپ اس کو سوالو کر لیتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے، وہ نہیں نظر آتی نا، وہ چیز غائب ہو جاتی۔ تو غصہ یعنی سوالو کر لینا ایسے ہے، اس کو پی جانا ایسے ہے کہ وہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہے وہاں پہ، اتنا زبردست سیلف کنٹرول ہو کہ جب ہماری طبیعت کے خلاف کوئی چیز ہو، جب ہماری مرضی کی چیز نہ ہو، جب کوئی ایسی چیز ہو جو ہمیں ناپسند ہو، تو تب ہم نہ چہرے سے اظہار کریں، نہ زبان ایسی استعمال کریں، نہ ہاتھ چلائیں، تب ہم پی جائیں اس کو۔ اور یہاں پہ کیا ہے، کاظمین، اس کی جمع ہے، میں نے اسپیشلی اس لیے آپ کو بتایا کاظم کی، اور کاظم کون ہوتا ہے، غصے کو پی جانے والا۔ یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے، یہاں پہ فائل آیا، فیل نہیں آیا، یکذبون نہیں آیا، کاظم آیا، وہ پیتے ہیں غصے کو، یہ نہیں آیا، پی جانے والے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جب اسم فائل آ جاتا ہے نا، تو دیکھیں تھوڑی سی باریکی، آپ کو بے شک گرامر نہیں بھی آتی، لیکن اتنا فائل یعنی کرنے والا کوئی کام، تو اس کے اندر کیا میننگ آ جاتا ہے، آلویز کرنا، ہمیشہ کرنا۔ تو وہ پھر وہ جیسے ہم کہیں راہم، تو راہم کوئی ایک دن رحم کرنے والا تھوڑی ہوتا ہے، راہم یعنی ہمیشہ رحم کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اور بھی اس طرح آپ فائل کی مثالیں دیکھ لیں اور پھر دیکھیں جو ہمیشہ وہ کام کرتا ہے، تو ہر وقت جو ایسا کرتا ہے، یعنی اس ساری زندگی وہ ایسا کرتا رہے، ہمیشہ ایسا کرتا رہے، یہ نہیں کہ ایک دن کی بات ہو، دو دن کی بات ہو، آج غصہ پی لیا، اگلے دن اتنا غصہ چڑھ گیا، اب تو میرا غصہ اور زیادہ ہو گیا کیونکہ میں نے ایک دن پی لیا تھا، تو اب وہ اندر جمع کرتے رہے نا، وہ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں، غصے کو دبا لیتے ہیں۔ غصہ آگ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ آگ کا ایک انگارہ ہے جو ابن آدم کے دل میں آ جاتا ہے، اور غصے کے بھی درجے ہیں، ایک درجہ تو یعنی ادنا درجے کا غصہ ہے نا، کہ انسان آیا غصے میں اور پھر چلا گیا غصہ ایک دم، ایک ہے اوسط درجے کا، کہ پھر آپ اس کے بعد کچھ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی ہے، وہ ایک اعلیٰ درجے کا غصہ، وہ نہیں کہ بہت اچھا ہے، اعلیٰ یہ مطلب نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ غصہ، یعنی پھر انسان اس کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں، کیونکہ پھر انسان تو آپے سے باہر ہوتا ہے، اس میں گالم گلوچ بھی ہے، اس کے اندر لوگ طلاقیں بھی دے دیتے ہیں، اس کے اندر لوگ چیزیں بھی توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، اس میں کیا کیا نہیں کرتے، ایک وہ درجہ ہے۔ تو ایک تو وہ ہے نا، آپ چھوٹا موٹا اپنے بچے کو کہا بیٹا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، وہ غصہ کرنا ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں، آپ یہ گیم کیوں کھیل رہے ہیں، بند کریں آپ، یہ ایک सही, अब आप उसके अंदर ये नहीं कह सकते आपको भी गुस्सा करना ही नहीं है, अब गुस्सा हराम इस सेंस में हराम है, ये जो मैं आला दर्जे की बात करूँ, आप बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए इस हद तक गुस्सा कर सकते हैं कि आप उसको सख्ती से कोई बात कहें। गुस्से की ममानियत कौन सी है जिसमें इंसान ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसको यही नहीं पता वो बोल क्या रहा है, और उसके बाद जब होश आए ओहो नहीं देखे मेरा ये मतलब नहीं था उस वक्त कहने का, नहीं ये फिर ये हराम गुस्सा है। और अक्सर इंसान जो ताकतवर होता है ना वो कमज़ोर के ऊपर ही गुस्सा करता है, अक्सर बराबर वालों पे भी हो जाते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही गुस्से में आउट हो जाते हैं वो अपने से ज़्यादा बड़े बुजुर्गों के ऊपर उनके ऊपर भी गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन अक्सर इंसान अपने से कमज़ोर पे करता है क्योंकि वो सोचता है कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं। हालांकि इंसान अगर ये सोचे ना कि मेरा एक रब है जो ये तो मजलूम है ये तो कुछ नहीं कर सकता, मगर वो इससे ज़्यादा ताकतवर है, वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, जितना मैं इसके ऊपर ताकत रखता हूँ ना उससे ज़्यादा मेरा रब मुझ पर ताकत रखता है, और उसने मुझे अगर पकड़ लिया तो तब मेरा क्या बनेगा। बाज़ मर्दों को जब गुस्सा आता है तो वह बीवियों के ऊपर हाथ भी उठा देते, उनके पूरे ख़ानदान को भी लपेट में ले लेते, उन सबको गालम गलोच करते, तो पता ही नहीं चलता उनको कि वो बोल क्या रहे हैं। लेकिन जो मुत्तकी है ना, मुत्तकी की ये देखें डिफाइन किया गया है कि उस मुत्तकी जिसके लिए अल्लाह ने जन्नत तैयार कर रखी है उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तो वो मुत्तकी तो ऐसा नहीं है, ऐसे लोग फिर जन्नत में नहीं जा सकते जिनको यही नहीं पता चल रहा वो बोल क्या रहे हैं, वो जन्नत में भी जाकर फिर यही काम करेंगे, ऐसे लोग नहीं जाएंगे फिर जन्नत में। और गुस्से में अगर इंसान देख लेना वो लगता क्या है, क्या लगता है इंसान तो नहीं लगता है ना, क्या लगने लगता है, कभी कोई किसी को बहुत गुस्सा आता है तो वो अपने आप की शक्ल उस वक्त जरा शीशे में देखा करे कि कैसी लग रही होती है, नथने फूलने लगते हैं, आंखें फट रही होती हैं गुस्से से, चेहरे पे करख्त की आई होती है, मुट्ठियां भींच रही होती हैं। तो ये गुस्सा ना इसको भड़काने वाली चीज, भड़काने वाला कौन है, शैतान, शैतान इसको भड़काता है, इसके अंदर फ्यूल डालता है, और उस वक्त इंसान का बीपी भी हाई हो जाता है, उसके जैसे बाल खड़े हो जाते हैं, आसाब उसके इतने खिंच जाते हैं, और ऐसे लगता है जैसे सारा जिस्म जो है वो गुस्से के अंदर है, खोल रहा चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो जाता है। तो ये इंसान की हेल्थ के लिए भी सही नहीं, और अपना मकाम अपनी इज्जत भी इंसान खो देता है। उसके बाद जब वो होश में आता है इसीलिए लोग बाद में फिर माफिया मांगते हैं और कहते हैं कि अच्छा आप गुस्से में वो कर दिया था, गुस्से में मैंने ये बोल दिया था, गुस्से में मुझे पता नहीं चला, तो इसका मतलब गुस्से में वो अपना होश खो गया, ऐसा गुस्सा हराम है। फिर समझ आ गई बात, अब गुस्से का भी आपको समझ आनी चाहिए ना कि कौन सा गुस्सा, आप कहें अल्लाह अब बच्चों के साथ मैं गुस्सा नहीं कर सकती, मैं तो इनको इस चीज़ से रोकती, आपने मैंने रोकना ही नहीं है, तो वो नहीं बात हो रही है यहाँ पे, ये बात हो रही है कि इस तरह के लोग फिर उसके बाद होश में आने के बाद, यानी एक समझ लें कि वो बिल्कुल एक जगह बहुत खूबसूरत बात एक लिखी हुई थी कि गुस्से में शैतान इंसान के साथ कैसा होता है, ऐसे जैसे कि एक आदमी फुटबॉल को किक करता है ना, फुटबॉल कैसे उसके आगे होता है और वो कि जिधर चाहे फुटबॉल को किक करे, इस तरह इंसान शैतान के हाथों में होता है एक फुटबॉल की तरह, क्या क्या वो उसे करा लेता है। तो ऐसे हालात के अंदर इंसान बिल्कुल जब आप पे से बाहर हो जाए और उसको कोई समझ नहीं आ रही और वो बिल्कुल अपना इंसान इंसान ही ना रहे, उस गुस्से में उसको कहा गया कि इसको पी जाने वाले, इस गुस्से के अंदर इंसान ऐसा हो जाए कि पता ही ना चले कि इसके अंदर कोई गुस्सा आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा था कि पहलवान तुम किसको समझते हो, तो सहाबा ने बताया, तो आपने फरमाया असल पहलवान वो है जो अपने गुस्से को पी जाए, वो है असल पहलवान, अपने जज्बात पे जो काबू कर ले। और इसी हदीस में एक और बात मैं पढ़ के बड़ी हैरान हुई, मुस्लिम की यह हदीस है और इब्ने कसीर में दर्ज है, तवील हदीस है मगर ये हिस्सा एक सामने आया तो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जैसे पहलवान का पूछा ना पहलवान किसको कहते हैं, तो सहाबा ने बता दिया जिसको कोई गिरा नहीं सकता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया फिर कि असल वो है जो गुस्से के बाद अपने जज्बात को काबू में रखे। तो फिर पूछा बे औलाद किसको कहते हैं, तो लोगों ने कहा जिसकी औलाद ना हो, फरमाया नहीं بے اولاد وہ ہے جس کے سامنے اس کی کوئی اولاد مری نہ ہو، اولاد کو موت نہ آئی ہو. کیوں کیوں یہ فرمایا؟ بہت ڈیپ بات ہے. اس لیے کہ جس کی اولاد فوت ہو گئی ہے وہ اس کی اولاد جہنم کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، آڑ بن جائے گی اس کے لیے. اور باقی جو اولادیں دنیا میں زندہ یہ تھوڑی بنیں گی، وہ آڑ بن جائے گی. تو بے اولاد وہ ہے جس کی اولاد اس کے لیے آڑ نہ بنے، اس کی تو کوئی اولاد ہی نہ ہوئی نا، پھر یہ اولاد وہاں کام آئے گی. اور باقی سب بے اولاد ہوں گے اس دن، اس لیے کہ ان کی اولادیں تو کوئی کام نہیں آئیں، ان کی اولادیں تو کہیں گی دو ہمیں بھی اپنی نیکیاں. پھر فرمایا مفلس کنگال کون ہے؟ لوگوں نے کہا جس کے پاس مال نہ ہو. آپ نے فرمایا بلکہ وہ جس نے اپنا مال اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں نہ دیا وہ کنگال ہے. اب اس میں بھی کتنی ڈیپتھ ہے. آپ سوچتے ہیں کنگال وہ ہیں جو غریب لوگ ہیں، نہیں، جس نے اپنا مال اللہ کے راستے میں نہ دیا، اس لیے کہ وہاں پہ جا کے وہی تو غریب ہوگا نا، اس کو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کا مال تو پیچھے رہ گیا، تو وہ کنگال ہے، مفلس ہے، وہ وہاں پہ غریب ہوگا. اللہ اکبر. حضرت حارث بن قدامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی نفع والی بات بتائیں جو مختصر بھی ہو، چھوٹی سی بھی ہو، کہ میں اس کو یاد رکھ سکوں. آپ نے فرمایا غصہ نہ کر. اس نے پھر یہی پوچھا، آپ نے پھر یہی جواب دیا، کئی دفعہ یہی جواب دیا آپ نے، غصہ نہ کر، کیونکہ تمام جو برائیوں کا جڑ ہے نا غصہ ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ بجھانے والی چیز پانی ہے، تو تم غصے کے وقت وضو کرنے بیٹھ جاؤ. اب اتنا ہوش بھی تو کسی کو آئے نا اس وقت کہ وہ اس وقت وضو کرنے بیٹھ جائے. اس وقت تو انسان کو کوئی نصیحت بھی کرے تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے نصیحت بھی کیوں کر رہے. جیسے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کو دیکھا کہ وہ بہت غصے میں، اور غصے کی وجہ سے اس کی ناک پھٹی جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسی بات پتا ہے کہ اگر یہ پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے. تو حضرت معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی غصے میں ہو اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، پھر اگر اس کا غصہ دور ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ لیٹ جائے، یعنی اپنی پوزیشن چینج کرے، وہ جگہ تبدیل کر لے، یا پھر وہ اعوذ باللہ پڑھے، وضو کرے. کتنی ساری ٹپس بتا دی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. تو ان ٹپس کو لکھ لیں. اب لکھے تو لیں گے، مگر اب اس وقت یاد کس کو رہے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ پھر متقی نہیں ہم بن سکتے، یہ تو پھر پرائز پے کرنی پڑے گی نا. ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. اچھا چلیں، مشکل کے اوپر بھی ایک بات آپ کو بتاؤں گی، پہلے غصے کے اوپر بتا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے کو ضبط کر لیا نا، پی لیا، حالانکہ وہ اس کے اظہار پہ قادر تھا. اب ہم گھر میں ہیں، کوئی بھی نہیں ہمیں دیکھ رہا، کسی کو کیا پتا. ہاں تو اب کوئی جانتا نہیں ہے، جب دیکھتا نہیں تو پھر تو ہم خوب ہی غصہ نکالتے ہیں نا. تو حالانکہ وہ قادر تھا اس بات پہ کہ وہ غصہ نکال سکے، اب کوئی آگے ہم سے کمزور ہے تب بھی ہم قادر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو امن اور ایمان سے بھر دے گا. سبحان اللہ، اللہ ایمان سے بھر دے گا اگر اس وقت ہم نے غصے کو کنٹرول کر لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے کو ضبط کر لیا، اب یہ بھی آپ بات مردوں کو بتا سکتی ہیں، جس نے غصے کو ضبط کر دیا باوجود یہ کہ وہ اس کے اظہار پہ قادر تھا، اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے اس کو اختیار دے گا، جس حور کو چاہے اپنے لیے چن لے، لے لے جو حور وہ چاہتا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں نا آپ کتنے فائدے آپ کو بتا دیا میں نے. اسی طرح حضرت علی ابن حسین جو تھے، ایک دفعہ ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ یہ بھی بعض جگہ پہ آتا ہے کہ کچھ ان کے مہمان آئے ہوئے تھے، تو ان کی کنیز ایک سالن کا ڈونگا لے کر آ گئی، اور اس وقت وہ ظاہر ہے مہمان تھے، وہ اوور ویلم ہو گئی ہوگی، تو وہ ڈونگا اس کے ہاتھ سے گر گیا. اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ وضو کرا رہی تھی آپ کو کہ اچانک پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا. اب جیسے سمجھیں گے بچے کوئی چیز کر رہے تھے، ان کے ہاتھ سے کوئی آپ کی کراکری گر گئی، قیمتی کراکری تھی، اس کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا. تو حضرت علی بن حسین کے اوپر گر گیا وہ برتن، تمام کپڑے بھی گیلے ہو گئے، اب غصہ آنا ظاہر ہے ایک فطری بات تھی. تو اب کنیز کو جب خطرہ ہوا تو اس نے فوراً یہ آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، یہ سنتے ہی ان کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بالکل خاموش ہو گئے. اس کے بعد اس نے کہا والعافین عن الناس، وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. تو فرمایا میں نے تجھے دل سے معاف کر دیا. پھر وہ کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی یہ پوری آیت، یہ اگلا حصہ بھی. تو حضرت علی نے، حضرت ابن حسین نے یہ سن کے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے جب قرآن کی کوئی بات سنتے تھے، سبحان اللہ، تو کیسے وہ عمل کرتے تھے اسی وقت. اور پھر اگلی بات اسی لیے یہ ہے، اب آپ نے ٹپس لکھ لی ہیں غصے کی کہ کیا کرنا ہے جب غصہ آئے تو، ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات اس میں، ایک اور حدیث آپ کو بتا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے کو دور کیا نا، اللہ تعالیٰ اسے عذاب دور کر دے گا. اللہ اکبر. اور ہمیں کیا چاہیے اگر ہم سے عذاب اللہ کا دور ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے سوال کیا تھا کہ مجھے اللہ عز و جل کے غصے سے کیا چیز دور کر سکتی ہے؟ فرمایا تم خود غصہ نہ کرو. یعنی اگر تم نے اللہ کے غصے سے بچنا ہے نا، تم خود غصہ نہ کیا کرو. پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو الدرداء نے پوچھا تھا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ نے فرمایا تم غصہ نہ کیا کرو، تمہارے لیے جنت ہے. اب یہ جو سارے غصے والے لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ سارے یہ بات سن لیں، غصہ تو سب کو ہی آتا ہے، مگر ایسا غصہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پھر وہ انسان کو آپ ہی سے باہر کر دے، اور انسان اپنے آپ کو ہی بھول جائے کہ میں کون ہوں، کیا بول رہی ہوں، کیا کہہ رہی ہوں، تو وہ پھر ان احادیث کو سن کے غصے پہ کنٹرول کریں. ہم ہر وقت بھی غصہ نہ کرتے رہیں کہ ہر وقت ہی ہمارا ایک موڈ آف رہے، کبھی بچوں پہ غصہ، کبھی ہو سکتا ہے کلاس لمبی ہونے پہ غصہ، کبھی ٹریفک پہ غصہ، کبھی کسی چیز پہ، کبھی کسی چیز پہ. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. چار لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا، ایک وہ ہے جو جس کو جلدی غصہ آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے، ایک ہے وہ دیر سے غصہ آتا ہے دیر سے چلا جاتا ہے، ایک ہے جس کو جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کو دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے. تو سب سے اچھا وہ ہے جس کو دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، اور وہ سب سے برا جس کو جلدی آئے اور دیر سے جائے. والکاظمین الغیظ ہو گیا، اور والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کر دیتے ہیں. کوئی لوگ کوئی غلطی کر لیں، کوئی خلاف طبیعت بات کر دیں، کوئی تنگ کریں، کوئی تکلیف پہنچائیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں. اف وہ ہے جو مٹا دینا کہ اس کے بعد اس کا اثر بھی نہ ظاہر ہو، اس کے بعد وہ بات بھی نہ کبھی دہرائی جائے، ایسے ہو جائے کہ جیسے کبھی تھی نہیں. جیسے آپ دیکھیں پینسل سے کوئی چیز لکھیں، اس کے بعد اریزر سے مٹا دیں تو کیا ہوتا ہے، نظر آتی ہے وہ؟ نہیں آتی نا. تو اس طرح سے یعنی بالکل مٹا دیا دل سے، کیا پتہ ہی نہیں ہے کہ کبھی بات ہوئی تھی. اتنا بڑا دل چاہیے جنت میں جانے کے لیے. دیکھیں ایسے نہیں ہے اللہ کی جنت. اب ہم کہا یہ کام تو بڑا مشکل ہے، یہ کرنا، یہ کیسے کروں؟ تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جنت کے اعمال سخت اور مشکل ہیں. یہ تو پہلے ہی کلیئر کر دیا میں، کس نے آپ کو کہا جنت سستی ہے، اور جہنم کے کام آسان اور سہل ہیں. تو سن لیں یہ بات، پہلے کلیئر کر لیں، جنت ہے ہی نہیں آسان، جنت ہے ہی مشکل. اور آپ میں سے جو کوئی سمجھتا نا، ہم نے تو اب سب کچھ کر لیا، حجاب بھی لے لیا اور دو چار کلاسوں میں بھی رجسٹر ہو گئے، اور ایک دفعہ ہم نے قرآن بھی ختم کر لیا، اب اور ہم کیا کریں؟ یہ اتنا میرے لیے تو بہت تکلیف دہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر میرے سے کوئی پوچھے اب اور ہم کیا کریں، یعنی پورے ہم مکمل جیسے کہ ہو گئے، اب اور ہم کیا کریں؟ یعنی ان کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں آ رہا کہ اور کیا کریں. وہ بھائی یہ تو پوری پوری زندگی کی اسٹرگلز ہیں، یہ کرو، اس ایک آیت پہ عمل کر لو. پوری زندگی آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا، روز آپ کو کوئی غصہ دلائے گا، اور پھر آپ کو اس کو معاف کرنا، ایک تو غصہ بھی نہیں کرنا، پی جانا، پھر اب اوپر سے، اچھا کچھ لوگ پی جاتے ہیں، پی کے بھی کیا ہے، اندر رکھ لیا اس کو، اندر رکھ لیا، اب ہم کینہ پالتے جا رہے ہیں پالتے جا رہے ہیں، نہیں اس کو بھی معاف کر دینا، اللہ ہمارے لیے آسان کر دے. میں اپنے آپ کو بھی کہتی ہوں ہم سب کے لیے یہ اتنا مشکل چیز ہے، کیونکہ ہم واقعی متقی لوگ نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو اس لسٹ میں تو شاید سمجھتے ہوں، لیکن کہاں ہم سے معاف ہوتا ہے لوگوں کو، اس کی دل میں بات پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس وقت ضبط کر بھی لیا، اتنے سٹیپ تک اگر ہم پہنچ ہی گئے تو آگے اب معاف کون کرے، اتنا بڑا جگر کس کا ہے. لیکن یاد رکھیں اگر انسان دل بڑا کر لے نا، بڑی سے بڑی بات انسان پی سکتا ہے، اور اگر دل کو چھوٹا کر لے تو رائی بھی پہاڑ بن جاتی ہے، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو انسان پہاڑ بنا کے بیٹھ جاتا ہے. تو معاف کر دینا، اب وہ جو بات جس پہ غصہ آیا تھا اب اس کو پالنا بھی نہیں ہے، یا کسی نے کوئی آپ سے برا کر لیا تو اس کو معاف کر. حالانکہ اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے آپ قصاص لے سکتے ہیں، جتنا آپ کے ساتھ زیادتی ہو اتنا بدلہ لے سکتے ہیں، یہ اجازت ہے. لیکن اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ عفو کا، یہ اعلیٰ درجہ ہے. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی زیادتی کی گئی میں نے کبھی آپ کو اس زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا. واقعی آپ پوری سیرت میں دیکھ لیں، کبھی آپ نے اپنے دشمنوں سے بھی نہیں بدلہ لیا. ہمارے تو خیر اللہ شکر ہے ایسے کوئی دشمن ہے ہی نہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ایسا ایسا کوئی کیا ہو کہ ہمارا بائیکاٹ ہی کر دیا ہو، ہمیں بھوکا مارا ہو، یا ہمارے پر پتھر پھینکے ہوں، یا ہمارے گھروں میں کوڑے پھینکے ہوں. ایسے تو کوئی ہمارے دشمن نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کیا کیا کچھ ہوا، ان کو بھی معاف کر دیا جو جنگوں میں سامنے آ گئے، جنہوں نے پیاروں کو شہید کر دیا، جنہوں نے جو لاسٹ ٹائم بات آپ کے ساتھ ہوئی تھی حضرت حمزہ کا جگر نکال کے اور ہندا نے چبایا تھا، چبایا تھا، نگل نہیں سکی تھی، اور کان اور یہ اعضاء کاٹ کے ان کے ہار بنا لیے تھے اور ہار پہنے تھے. ایسے لوگوں کو معاف کرنا کتنی بڑی بات ہے کہ جب یہ مسلمان ہو گئے ان کو معاف کر دیا. ہمیں کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لے ہم نہیں معاف کر پاتے، چھوٹے چھوٹے دلوں والے لوگ ہیں نا ہم. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ کس کا مقام زیادہ ہے، فرمایا اذا قدر غفر، جب قدرت ہو اس کے پاس، یعنی پکڑنے کی طاقت ہے. اب لوگ دوسرا آ ہی گیا آپ کے پاس، کوئی سوری کر رہا ہے، یا اب آپ کے پاس قدرت ہے وہ کمزور پڑ گیا آپ کے سامنے، یا جیسے یہ لوگ پھر مسلمان ہو گئے تھے، یا یہ لوگ جب ان کو شکست ہو گئی تھی، فتح مکہ ہو گئی، تو اس کے بعد کیا ہے؟ غفارا، جو بخش دے. جب دوسرا آپ کے قابو میں ہے اس وقت آپ اس کو اللہ کی خاطر معاف کر دیتے نا. ایک دن اس کا تھا اور ایک دن آپ کا ہے، دن تو پلٹتے رہتے ہیں. دیکھیں آج کوئی آپ کے اوپر ظلم کر رہا نا، ایک دن اللہ آپ کو طاقتور کر دیتا ہے. وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، یا وہ بیمار ہو جاتا ہے، یا وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ آپ کے گھر میں ہی وہ بندہ ہو، یا وہ کہیں اور ہو، آپ کے دوست احباب میں ہو، وہ اتنی مفلسی میں چلا جاتا ہے. اب کیا ہے؟ ایک دن اس نے آپ کے اوپر چڑھائی کی تھی، ایک دن اس نے آپ کے اوپر ظلم کیا تھا، ایک دن اس نے آپ کے سر پہ پیر رکھ کے کھڑا ہوا تھا، آج آپ کا دن ہے، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ ہم بھی اتنے بڑے دل رکھنے والے ہوں. یا اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے حوصلے عطا فرما. تو جب قیامت کا دن ہوگا نا تو ایک اعلان ہوگا کہ وہ لوگ جن کا اللہ پہ حق ہے وہ کھڑے ہو جائیں. اللہ کا حق تو ہے ہی لوگوں پہ، لیکن وہ لوگ جن کا اللہ پہ حق ہے وہ کھڑے ہوں. یہ کتنی بڑی بات ہے، صرف آپ اس بات کو ہی سوچیں، جن کا اللہ پہ حق ہونا، تو کون لوگ کھڑے ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی ظالم کو اللہ کی خاطر معاف کر دیا، کسی کو صرف اللہ کے لیے معاف کیا، تو آج ان کی بخشش ہو جائے گی. بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں، اس کو چاہیے کہ جس نے اس پہ ظلم کیا اس کو معاف کر دے، اور جس نے اس کو کچھ بھی نہ دیا اس کو ہدیہ دے، اس کو گفٹ دے، اور جس نے اس سے تعلقات کاٹے ہوں یا یہ اس سے ملنے سے پرہیز نہ کرے. اللہ اکبر. تو یہ کام کرنے تو بے شک مشکل ہیں, لیکن بات پھر وہی ہے نا کہ ہم اگر یہ کر لیں گے تو یہ اس پرائز, یہ پرائز ہے اس جنت کی, اس جنت کی طرف اگر انسان نظر رکھے گا نا تب یہ آسان ہو جائیں گے, ورنہ بہت مشکل ہے, واقعی مشکل ہے. لیکن جب انسان نے نظر ان چیزوں پہ نہیں رکھنی نا, لوگوں پہ بھی نہیں رکھنی, نظر کس پہ رکھنی ہے کہ اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں جنت دینی ہے, اس دن میں اپنا حق سمجھ کے مانگوں, اس دن میرا حق ہوگا, تب آسان بن جائے گا. واللہ یحب المحسنین, اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے, احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. کون ہوتے ہیں محسنین, احسان کرنے والے؟ احسان کرنے والا وہ ہے کہ جو مارے باندھے کا کام نہ کرے, دل کی خوشی سے کرے, بیسٹ کوالٹی کا کام کرے, بیسٹ کوالٹی کا, طبیعت کی آمادگی کے ساتھ کرے. وہ انسان جو, یعنی ایک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, درجے ہوتے ہیں نا کسی عمل کے, اس میں ٹاپ درجے کا کام کرے. اب چھوٹا سا ایک کام ہے, پانی لانے کا ہی چلو یہ اگزامپل لے لیتے ہیں. یہ ایک آپ کے لیے پانی لے کر آیا ہے, ٹرے میں رکھ کے خوبصورت سے گلاس پہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بڑی پیار محبت سے آپ کو دیا, اور ایک نے لا کے بس ایسے ہی آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ میں پکڑایا اور چلا گیا اور ساتھ اپنی تیوری بھی چڑھائی. دونوں میں فرق ہے نا. تو جب انسان کوئی کام بوجھ سمجھ کے کرتا ہے, سر سے اتارنے والا کرتا ہے, تو یہ محسن والا کام نہیں ہے. مثلاً کوئی لوگ ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن وہ دے کے خوشی نہیں محسوس کرتے, وہ ایسے لگتا ہے جیسے ان کے اوپر کوئی پتہ نہیں کوئی ٹیکس اللہ نے لگا دیا, کوئی جرمانہ لگا دیا, جو یہ کہتے ہیں ہائے ہائے زکوٰۃ بھی تو پھر اس پہ دینی پڑتی ہے نا, اب ہمیں زکوٰۃ بھی تو دینی پڑے گی نا, ایسے کرتے ہیں اس کے اوپر نا. حالانکہ اس کو دے کے اللہ کے راستے میں جو آپ مال دے رہے ہیں خوشی ہونی چاہیے. اب وہ کہتے ہیں کسی طرح بچ جائیں بس, اور جیسے نا بہت کوئی مشکل چیز ہے جو ہمیں کرنی پڑی, کیا مصیبت ہے. تو یہ خوش, دل کی خوشی کے ساتھ بیسٹ طریقے سے, بیسٹ تر انداز میں. مثلا نماز ہے, ایک نماز احسان کے لیول کی ہوگی جس میں آپ وضو بھی اچھا کریں, اچھے طریقے سے پڑھیں, ارکان پورے کریں, خوشو بھی اس کے اندر ہو, وہ ہے احسان کے لیول پہ نماز پڑھنا. اسی طرح احسان کے لیول پہ اور کام بھی ہوتے ہیں, احسان کے لیول پہ زکوٰۃ دینا, احسان کے لیول پہ روزہ رکھنا, احسان کے لیول پہ کوئی بھی نیکی کرنا, احسان کے لیول پہ. آپ نے کسی کو رائٹ دی مثلا, ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو رائٹ دی, آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بٹھایا, اچھے طریقے سے اسے بات کی, بڑے آپ نے اس کے ساتھ ہمبل رہے. دوسرا یہ کہ آپ اس کو باتیں سناتے ہوئے لے کے گئے, رائٹ تو دے دی لیکن باتیں بھی سنائیں ساتھ. تو یعنی ایک ہی عمل ہے, وہ احسان کے لیول پہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور وہ بس مارے باندھے کا بھی کر سکتے ہیں. آپ کو حدیث جبرائیل یاد ہے؟ حدیث جبرائیل میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا احسان کیا ہے, تو کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے تم کام کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر اس مقام پہ انسان نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب آپ صرف اتنی بات کو آپ اگر سمجھ لینا, آپ کو پتہ چل جائے گا احسان کیا ہوتا ہے, احسان محسن کون ہوتا ہے جو احسان کرنے والا. ظاہر ہے تو وہ یہ وہ والا احسان نہیں جو اردو میں ہوتا ہے, میں نے اس کے اوپر احسان کر دیا, اس کا میرے اوپر احسان ہے, وہ والا نہیں ہے. یہ احسان خوبصورتی سے کوئی کام کرنا, یعنی ایسے آپ کام کر رہے ہیں کہ جیسے میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں. اب آپ خود سوچ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, آپ خود امیجن کریں اس کو کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے. سوچیں, کوئی شکل یا لانے کی ضرورت نہیں ہے, بس سمجھیں کہ اللہ میرے سامنے ہے. یہ چیز کا احساس آپ کے دل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہے اور میں کھڑی ہوں. اب آپ مجھے بتائیں جو اس وقت میں سجدہ کروں گی وہ کیسا ہوگا, اس وقت جو میں نماز پڑھوں گی وہ کیسی خوبصورت نماز ہوگی. اللہ میرے سامنے ہے اور میں نماز پڑھ رہی ہوں, یہ احسان کا لیول. کتنی بیوٹیفل وہ نماز ہوگی, اس وقت میں بولوں گی کیسے, اس وقت میرا ادب کیسا ہوگا, اس وقت میرے رکوع اور سجدے کی کیفیت کیا ہوگی. میرا اللہ میرے سامنے ہے, مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت, یہ احسان. बात समझ आ गई ना, सिंपल है ना, वो मुश्किल तो नहीं है। तो सुभान अल्लाह, सहाबा वाकई इस मकाम पे पहुंचे थे, मोहसिनीन के मकाम पे। पता है कैसे? एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद एक सहाबी से पूछा, कैफा असबहता, तुमने सुबह कैसे की है? वो फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, मैंने सच्चे पक्के मुखलिस मोमिन की हालत में सुबह की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना, ये मतलब एक डिफरेंट सा जवाब था ना, तो पूछा तुम कैसे एतमाद से ये बात कह सकते हो, यानी तुम कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि मैंने वाकई सच्चे पक्के मोमिन की सूरत में की है। फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, मेरी हालत ये है कि जैसे मैं अपनी आंखों से जहन्नुम को देख रहा हूँ, और मेरा आलम ये है, मेरी हालत यह है जैसे कि मैं अपनी आंखों से जन्नत को देख रहा हूँ। आपने फरमाया, तुमने ठीक कहा, तुम सही कह रहे हो, या वाकई तुमने पक्के सच्चे मोमिन की हालत में की है सुबह। ये होता है मोहसिनीन का मकाम, कि वो ऐसे होते हैं जैसे अपने सामने देख रहे हैं, फिर सोचें कितना ब्यूटीफुल होगा उनका अमल। कोई भी नेकी ऐसी नहीं होगी, अब हम नेकियां करते भी हैं ना, सच्ची बात है, तो ऐसे मारे बंदे ही करेंगे जैसे हमारे पर कोई मुसीबत ही पड़ी हुई है। अब देखिए, आप इतना सा क्लास का ही आप सोच लें, आप कुरान सीखने पढ़ने का ही सोच लें, बहुत कम ही लोग होते हैं जो खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, शौक़ के साथ आके बढ़ बढ़ के करते हैं। अक्सर लोगों की कैफियत और हालत ये होती है कि बस हाय एक मसला पड़ गया है, जैसे कि सांस भी नहीं आ रही, कर भी लेना है लेकिन करना उस लेवल का नहीं है, फिर वो लेवल नहीं है। क्या हमारी ये कैफियत होती है पढ़ते हुए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है? चलो मैं ये नहीं अगर इमेजिन कर सकती कि मैं अल्लाह को देख रही हूँ, ये मैं पढ़ रही हूँ ना इस वक्त, अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, तो अब मैं कैसा पढ़ूंगी? ये एहसान के लेवल पे करना, कुछ जो शौक़ आपके दिल में उस वक्त आ जाएगा, जो मोहब्बत, क्या बोझ लगेगा उस वक्त पढ़ना, सीखना, वक्त लगाना? तो हमारे अक्सर काम आप देखें जो भी हम कर रहे होते हैं, बस ऐसे ही हैं कि बस कर भी लिए लेकिन बस उस क्वालिटी के नहीं हैं, उस कैलेबर के नहीं हैं। हम अपने कपड़े सिलवाने जाते हैं ना, हम उस दर्जी को देते हैं जो बेस्ट तरह से, उसकी सिलाई ऐसी फाइन होनी चाहिए, ऐसी ये होनी चाहिए। दूसरा भी तो कोई सी देता है, घरों में आप किसी से सिलवा लें, जो किसी ने नई नई सिलाई सीखी हो उससे सिलवा लें, फ़र्क होता है ना। एक के काम में कितनी खूबसूरती नफासत है, आप ज़्यादा पैसे दे के भी उससे करवाते हैं लेकिन आप कहते हैं मुझे वो चाहिए, वो क्वालिटी। क्वालिटी हर कोई पसंद करता है, हम अल्लाह के लिए सबसे पुअर क्वालिटी का काम क्यों देते हैं? हाँ, कि जब अल्लाह का मामला आ जाता है तो हमारी क्वालिटी बिल्कुल डाउन हो जाती। अपने लिए हम चाहते हैं मेरे लिए क्वालिटी वर्क हो। बच्चों को कहेंगे घर साफ करो, हमारे बांधे का उन्होंने किया हुआ तो हमें पसंद नहीं आता, डांट लगाते हैं ये ऐसा क्यों किया काम। अच्छा लगता है ना जब अच्छे तरीके से किसी ने दिल से काम किया, जिसको हम कहते हैं ना दिल से करना, तो वाकई नेकियां हम दिल से करते हैं? हम फौरन कह देते हैं बच्चों को सर से उतारा हुआ काम किया तुमने, होमवर्क किया सर से उतारा हुआ, राइटिंग गंदी है, ये है वो है, और एक बच्चे का पता चल जाता है इसने दिल से किया। तो क्या अल्लाह के लिए जितने भी काम हैं आज सोच लें, मारे बांधे के करने या दिल से करने, शौक से करने, प्यार से करने, वो मेरे अल्लाह के लिए जो हैं, मैंने अल्लाह को दिखाने हैं, तब आप पहुँचेंगे एहसान के लेवल पे। तो अल्लाह ताला मोहब्बत करता है एहसान करने वालों से। वल्लदीना इदा फअलू फाहिशतन, और वो लोग के जब वो करते हैं कोई बेहयाई का काम। अब ये नहीं कहा गया, देखिए ये मुत्तकीन की बात हो रही है, दोनों इसमें मुत्तकीन की बात है। जब वो कोई बेहयाई का काम करते हैं या कोई जुल्म करते हैं अपनी जानों पे, जुल्म करना क्या होता है, यानी कोई गुनाह कर बैठते हैं, अब उसके बाद क्या करते हैं, शैतान फौरन आ जाता है इंसान के पास, हाय हाय तुम्हारे ये काम करने का क्या फ़ायदा, कुरान पढ़ने का क्या फ़ायदा, उसके बाद तो तुमने फलाने के साथ बदतमीज़ी की, उसके बाद तुमने ऐसे किया, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पढ़ने का, छोड़ो तुम ये। इंसान कहता है वाकई क्या फ़ायदा हुआ मुझे, हाँ तुम बड़ी नमाजी बनती हो, तुम बड़ी ये बनती हो, बड़ी दीनदार बनती हो, बड़ी नेक बनती हो, और तुमने ये काम कर दिया, तो क्या तुम्हारी दीनदारी है? और इंसान सोचता है हाँ वाकई, अब क्या, मैंने छोड़ो उन कामों को भी मैं क्यों करती हूँ, میں نے تو کبھی ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے، میرے سے کوئی کام صحیح ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، شیطان کو بہت جلدی موقع مل جاتا ہے ایسے وقت میں جب انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا متقی بندہ کبھی پھسلے گا ہی نہیں، اس کو کبھی غصہ آئے گا ہی نہیں، وہ کبھی کوئی ایسی حرکت کرے گا ہی نہیں جو غلط ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ وہ لوگ ہیں متقی لوگ، یہ کام تو کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کیا ہے، جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی ولگیرٹی ہو جاتی ہے، کوئی فحش حرکت ہو جاتی ہے. اب فاحشہ میں کیا آتا ہے، فحش حرکتوں میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں، آج کل تو یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر انسان آنکھیں کھولے تو فحاشی تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. فحش اصل میں اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا اثر دوسروں پہ بھی جائے، اس کا اثر دوسروں پہ بھی ہو. تو فحاشی تو ہر طرف ہے، بے حیائی کے کام ہر طرف ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بے حیائی کے جو سٹینڈرڈز ہیں نا، وہ اب بالکل مختلف ہو گئے. اب ہم کسی کام کو بے حیائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو سبھی کر رہے ہیں، اس میں بے حیائی کی کیا بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. اور فرمایا جب تم بے حیا ہو جاؤ تب تم جو جی میں آئے کرو، یعنی اب تو کچھ رہ ہی نہیں گیا، تمہارا ایمان ہی نہیں رہ گیا. ظاہر ہے ایمان اور حیا ایک ساتھ ساتھ ہے نا، اگر حیا چلی گئی نا ایمان بھی چلا جائے گا، ایمان چلا گیا تو تم پھر جو مرضی کرو. تو فحاشی آنکھوں سے بھی ہوتی، کانوں سے بھی ہوتی، زبان سے بھی ہوتی ہے، یہ ایک سارے اعضاء سے ہوتی ہے فحاشی. اب آنکھ جو ہے وہ کیسے فحاشی کرتی ہے، جب بے حیائی کے مناظر دیکھتی ہے، جب ایسے قصے کہانیاں ناول افسانے جب انسان پڑھتا ہے جس کے اندر بے حیائی کی باتیں، جب کسی کے سطر پہ نظر پڑتی ہے، جب کسی غیر محرم پہ نظر پڑتی ہے اور آپ کو وہ اچھا لگتا ہے، اٹریکٹیو لگتا ہے، ہینڈسم لگتا ہے، یہ کیا ہے، یہ بے حیائی کی نظر ہے. ہمارے یہاں فیشن شوز ہوتے ہیں، کیٹ واک ہوتی ہیں، ان میں کیا لوگ کپڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا عورتوں کے جسم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی سجدج دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا یہ حیا ہے؟ دل آپ کو بتائے گا آپ کا کہ یہ حیا ہے کہ نہیں. اور یاد رکھیں شیطان نے سب سے پہلے جو عمل کرایا تھا آدم اور حوا علیہ السلام کا، کون سا وہ عمل تھا؟ ان کے کپڑے اتروائے تھے، ہم آگے پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، کپڑے اتروائے تھے. اور وہی آج کرا رہا ہے. جب آپ کی نظر کئی سائن بورڈز پہ جاتی ہے، بے حیائی کی وہاں پہ تصویریں ہوتی ہیں، یہ سب آنکھ دیکھ رہی ہے. اور جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے نا، اس کا اثر ذہن پہ ضرور جاتا ہے. یاد رکھیں آپ کوئی نیوز پیپر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو ریپ کی خبریں ہیں، جو اس طرح کی بے حیائی کی خبریں ہیں، ان کو بولڈ کر کے ہائی لائٹ کر کے دکھایا جاتا ہے، اتنی ڈیٹیل اس میں لکھی ہوتی ہے. یہ کیا حیا کا کام ہے؟ سورہ نور میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کاموں کو تو دبانا چاہیے، نہ کہ ان کی تشہیر کریں اور زیادہ ان کو پھیلائیں. اب اس کے بعد کتنے لوگ اس سے لذت لے رہے ہیں، کتنے ذہن بھٹک رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ اس کے بعد کبھی کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یہ کام کبھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے خلاف ہم جہاد کا اعلان کرتے ہیں. کوئی بھی نہیں ہوتا، پڑھتے ہیں اور چسکے لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اسی طرح بے حیائی کی باتیں، حدیث میں اللہ بے حیائی کی گفتگو کو پسند نہیں فرماتا. اب جو فلموں میں آپ کے ہوتا ہے، جو ڈراموں میں آپ کے ہوتا ہے، بے حیائی کی گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی کیا؟ یہ الگ بات ہے، ہم اپنی آنکھیں ہی بند کر لیں، لیکن ضمیر اگر جاگ رہا ہے نا، ضمیر ضرور بولے گا. اگر ضمیر سو گیا، اس کو آپ نے تھپک تھپک کے سلا دیا ہوا ہے، اتنی اس کی عادی آپ ہو گئے ہیں کہ دیکھ دیکھ کے پہلے دن ضمیر بولا ہوگا، دوسرے دن بولا ہوگا، تیسرے دن بولا ہوگا، چوتھے دن وہ خاموش ہو جاتا ہے. تو لیکن اگر کسی کا ضمیر جاگا ہوا ہے نا، ضرور اس کے اندر سے آواز آئے گی یہ صحیح نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں بے حیائی کانوں سے بھی ہوتی ہے. جب انسان بے حیائی کی موسیقی سنتا ہے، اس کی شاعری سنتا ہے، اور زبردستی کئی جگہوں پہ سنوائی جاتی ہے. انسان کسی شادی پہ جاتا ہے، کسی سٹور میں جاتا ہے، کسی ریسٹورنٹ پہ جاتا ہے، وہ بے حیائی کی ڈوز اس کو دی جا رہی ہے. نہیں خود بھی سننا تو سنو یہاں پہ. وہ لوگ کتنے لوگوں کے گناہ اپنے سر پہ لیتے ہیں، جو ایک 300 لوگوں کو جمع کرتے ہیں، 400 لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ڈی جے بلا لیتے ہیں شادی پہ، اور اس کے بعد خوب اس کے اندر म्यूजिक होता है और बेहयाई के गाने होते हैं और वो जितने लोग सुन रहे हैं सबका गुनाह इस बंदे पे है जो अरेंज कर रहा है ऐसी मजलिस। जैसे आप कोई देखें दीन की मजलिस अरेंज करते हैं, कोई नेकी के काम को जिसमें अल्लाह की बात हो, कोई जिक्र हो, कोई दर्स हो, तो आपको पता है ना उसमें आपको सवाब मिलता है। इसी तरह अगर आपको बेहयाई की मजलिस मुनक्कद करते हैं तो उसके अंदर गुनाह भी आएगा, सारा गुनाह उस बंदे के सर पे है जिसने उसको अरेंज किया। एक बंदे ने 300 लोगों के जितनी देर वो वहां पे बैठे रहे और सुनते रहे उसने उनका गुनाह अपने सर पे ले लिया। हो गई शादी, हो गई खुशी, लेकिन अल्लाह के हाँ उसका उसके आमाल नामे में क्या कुछ उसके गुनाहों की लिस्ट में शामिल हो गया, ये अगर उसको अंदाजा हो तो सारी खुशी खत्म हो जाए। लेकिन हम करते हैं, हम इसके लिए पैसा भी स्पेंड करते हैं। इसी तरह कॉन्सर्ट्स हैं, वहां पे जाते हैं फिर बेहयाई सुनते हैं। तो ये सब बेहयाई इतनी कॉमन हो चुकी है आज, आप कोई एड उठा लें हया के जनाजे निकल रहे हैं, आप इंटरनेट खोलें उसके अंदर ऐसी कोई चीजें आपके सामने आ जाती हैं। आज वो हाल हो गया हमारी यूथ की जिंदगियों में, तो जैसे आग लगाने के लिए शैतान ना तैयार है कि ये कभी अल्लाह के रास्ते की तरफ ना आ जाए, इतना इनको बेहया बना दो। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसी पार्टियां होती हैं, बेहयाई के काम उसमें बहुत खूब अप्रिशिएट होते हैं। ऐसा लगता है सारी सोसाइटी एक हो गई है कि बेहयाई को प्रमोट करो। किसी एक यंगस्टर ने कहा था कि ये लड़कियों की जो हील्स है ना, इनको इन ऐसी हील्स पहनने से मना करें, इनकी टकटक जो है वो फ्लोर पे नहीं पड़ती, इनकी टकटक हमारे दिलों पे पड़ती है। वाकई किसी ने ये बात कही, जब एक लड़की टक 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 करती जा रही होती है और 10 सर घूमते हैं उसके पीछे उसको देखने के लिए, क्या ये हया है? पूछा करें अपने आप से, क्या ये हया है? मर्द और औरत जब इकट्ठे एक ही मजलिसों में बैठे होते हैं और निगाहें बेबाक हैं, गुफ्तगू में हया नहीं है, एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, बिला जरूरत बातें कर रहे हैं, क्या ये हया है? हया अल्लाह ने इंसान के अंदर रख दी है, ये बिल्ट इन है। हाँ, मगर इंसान खुद ही हया का जनाजा निकाल दे तो फिर क्या हो सकता? तो जब ऐसे लोग बेहयाई को नहीं करते, लेकिन कभी अगर उनसे बेहयाई का कोई काम हो जाता है, कोई ऐसी ऐसी मजलिस में चले गए, ऐसा कोई गुनाह उनके साथ हो गया, तो क्या करते हैं फिर? अच्छा, एक और चीज भी बेहयाई में आती है, गाली देना भी फाहिशा है, गीबत करना भी फाहिशा है, जना तो फाहिशा है ही है, उसको तो सभी जानते हैं। तो ये सब फाहिशा के काम है। जब इनसे कभी ऐसा काम हो जाता है, हैबिचुअल नहीं है, कभी हो जाए, अव ज़लमू अनफुसहुम, या और कोई गुनाह का काम हो जाए। अब कोई ऐसा गुनाह का काम हो गया, गुनाहों से तो कोई भी ऐसा नहीं है पाक हो, लोग तो कहेंगे उसके बाद क्या, बड़ी कुरान पढ़ती है और देखो जरा काम इसने क्या किया, बड़ी अल्लाह अल्लाह करने वाली है और देखो इसके तरीके क्या हैं, हमने तो उसको वहां पे देखा था, इसने तो ये काम किया था। लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं? ये तो लोगों की बात है ना, लोग उसके बाद अगर आप चार आपने पारे पढ़ लिए तो उसके बाद भी आपको ये ताने सुनाने शुरू कर देंगे। लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं? वो रब इतना गफूर रहीम है, वो ये नहीं कहता बड़ी कुरान पढ़ने वाली और देखो ये कर रही है, बड़ी नमाजें पढ़ने वाली, बड़ी तहज्जुदें पढ़ने वाली और दिन में क्या करती है। नहीं नहीं नहीं, वो क्या कहता है? ज़करुल्लाह, जब वो ये काम कर लेते हैं उसके बाद उनको एकदम याद आता है, हाय ये मेरे से क्या हो गया, तो फौरन अल्लाह को याद करते हैं। फस्तग़फरू लिज़ुनूबिहिम, वो बख्शिश मांगते हैं अपने गुनाहों की, फौरन अल्लाह से इस्तग़फार करते हैं, अल्लाह ये क्या हो गया मेरे से, क्यों मैंने ऐसे कर दिया। ज़मीर मलामत करता है, हाय मैंने क्यों ये बात कर दी, मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी, मेरे मुंह से ऐसा क्यों निकला, मैं उस मजलिस में क्यों चली गई, मैंने फलां के साथ ऐसा सलूक क्यों कर लिया। अब दिल मलामत करने लगता है तो फौरन अल्लाह को याद करते हैं, इसका मतलब है गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए, कसरत से अल्लाह का जिक्र और कसरत से इस्तग़फार। वमन यग़फिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और कौन है जो बख्श दे गुनाहों को सिवाय अल्लाह के। سبحان اللہ، لوگوں کو جا کے بتانے کی ضرورت نہیں، لوگوں کے سامنے صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں، گناہوں کو بخشنے والا تو صرف میرا رب ہے۔ تمہیں کسی سے جا کے کسی کے آگے کنفیس کرنے کی ضرورت نہیں، کرسچنز کی طرح کے پادری کے پاس جاؤ اور اس کو پہلے بتاؤ، نہیں، تم چپکے چپکے اللہ کو ہی بتا دو، اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ کون ہے جو بخشے گا گناہوں کو؟ گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر اللہ یہ اختیار لوگوں کو دے دیتا نا کہ لوگ معاف کیا کریں جس کو وہ چاہیں، اللہ اکبر، تو کوئی کسی کو معاف نہ کرتا، کوئی کسی کو معاف نہ کرتا۔ کسی میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ بار بار گناہ کرنے والے کو معاف کر دے۔ وہ حوصلہ جو میرے رب کا حوصلہ ہے کہ بار بار بھی بندہ گناہ کرتا ہے تو اتنے گناہ کر کے بھی آ جائے کہ آسمان بھر جائے اور زمین بھر جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے پھر اللہ رحمان و رحیم کے سامنے حاضر ہو کے کہتا ہے، پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا تو معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے سے چاہے گناہ ہو گیا ہے لیکن اس کا ایمان ہے کہ اس کا رب گناہ پہ پکڑ بھی کرتا ہے اور اگر چاہے تو معاف بھی کر دیتا ہے، تو میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف کر دیا، اسے پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف کر دیا، اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر توبہ کرتا ہے، ہر دفعہ توبہ کرتا ہے نا، ہر دفعہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو بخشتا ہے، چوتھی دفعہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما کے کہتا ہے اب میرا بندہ جو چاہے کرے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں، یعنی جو چاہے کرے کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو گناہ کرتا رہے، یعنی اب جتنی دفعہ بھی یہ گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ یہ ہے میرے رب کا ظرف، اور انسانوں کا ظرف کتنا ہے اور ان کے دل کتنے چھوٹے ہیں کہ وہ کسی کو بھی نہیں معاف کرتے، ذرا سی غلطی پہ نہیں معاف کرتے، اور دوسری دفعہ کوئی کر دے، تیسری دفعہ کر دے تو پھر تو بالکل ہی نہیں معاف کریں گے۔ اور میرا رب کیسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی پورا کامل وضو کرے، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے، اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے اندر چلا جائے۔ تو حضرت عثمان سنت کے مطابق وضو کرتے تھے، پھر فرماتے تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جو بھی جیسا وضو کرے، یعنی بالکل صحیح وضو کرے، پھر دو رکعت نماز پڑھے جس میں اپنے دل سے بھی باتیں نہ کرے، یعنی جو ہم ایسے ہی خیالات آتے رہتے ہیں نا، وہ خیال دل میں نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، تمام گناہ اللہ اس کے معاف کر دیتا ہے، بس اچھا وضو کرے، دو رکعت نماز پڑھ لے، جیسے جس کو ہم کہتے ہیں نا دو نفل توبہ کے پڑھ لے کہ اللہ میری بخشش کر دے، اور اس میں دل سے باتیں نہیں کرنی، خیال نہیں لانے۔ ہم بھی ہاتھ اٹھا کے مانگے اللہ سے کہ اے غفور الرحیم رب، ہم بھی اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے وہ جو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، جو درگزر کرنے والا ہے، جو کسی بھکاری کو اپنے در سے خالی نہیں پھیرتا، تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، ہم سے بھی درگزر کر لینا۔ اور یہی وہ آیت ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو ابلیس رونے لگا تھا، شیطان رونے لگا، ہائے ان کے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو انسان کیا کرے، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب غلط ہو گیا ہے، شیطان جب آ کے یہ کہے، دل میں خیال ڈالے کہ تم تو پڑھاتی ہو، تم تو پڑھتی ہو، تم تو ایسی ہو، پھر بھی تم یہ کر لیا، اور تم نے ایسا کر لیا، اور تم نے یہ بول دیا، اور تم فلاں مجلس میں چلے گئے، کبھی مایوس نہ ہو۔ شیطان مایوس کرتا ہے، لیکن اسی وقت کیا کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ کے ذکر میں سب سے زیادہ بہترین چیز کیا ہے، لا الہ الا اللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، اور استغفار پر مدامت کرو، یعنی بہت زیادہ استغفار کو پکا پکڑ لو۔ ابلیس گناہوں سے لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اور اس کی اپنی ہلاکت لا الہ الا اللہ اور استغفار پہ ہے، اس کے ذریعے اس کی ہلاکت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں وہ گناہوں سے مارنا چاہتا ہے کہ ہمیں جہنم میں پہنچا دے، اور اس کے لیے یہ چیز ہلاکت ہے کہ کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اللہ سے معافی مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ نے فرمایا توبہ کر لے، اس نے کہا میں نے توبہ کی ہے، پھر گناہ ہو گیا، فرمایا پھر توبہ کر لے، اس نے کہا مجھ سے پھر گناہ ہو گیا، آپ نے فرمایا پھر توبہ کر لے، اس نے کہا مجھ سے اور گناہ ہو گیا. فرمایا استغفار کیے جاؤ یہاں تک کہ شیطان تھک جائے, شیطان کو تھکا دو. آپ نے توبہ استغفار سے نہیں ہٹنا. اور دیکھیں کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے سوا کوئی بخشش نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یا اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توبہ نہیں کرتا, یعنی میں ان سے نہیں بخشش مانگتا, اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں. تو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس نے حق حقدار کو پہنچایا, یہ اللہ کا صرف حق ہے کہ اس سے بخشش مانگی جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگنی. دیکھیں اس نے یہی کہا نا, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگتا, تو کون ہے جو بخشے گا؟ ہم پھر کہاں جائیں اپنے گناہ لے کے اگر اللہ نے نہیں بخشا تو. ہم اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی ہے نا جو صرف بخش سکتا ہے, تو نے نہیں بخشا تو پھر ہم کدھر جائیں, ہمارے پاس تو اور کوئی جگہ نہیں جانے کے لیے. تو اب تو نے ہی بخشنا ہے تو ہم تیرے پاس ہی آئیں گے. اس کے بارے میں ایک بات آتی ہے کہ ایک بزرگ جو تھے وہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کھلا ہوا دروازہ ہے اور اس دروازے سے ایک روتا ہوا بچہ باہر آیا جو فریاد کر رہا ہے, اور اس کے پیچھے اس کی ماں تھی جو اس کا پیچھا کر رہی تھی. جب بچہ باہر نکل آیا تو اس کی ماں نے دروازہ بند کر دیا اور خود اندر چلی گئی. کچھ دیر تو بچہ آگے گیا, پھر پریشان سا ہو کے ٹھہر گیا, سوچنے لگا کہ جس گھر سے مجھے نکالا گیا اس گھر کے سوا تو مجھے پاس کوئی اور جگہ ہی نہیں جانے کو, نہ ماں کے سوا کوئی دوسرا جو مجھے سینے سے لگائے. تو وہ بہت اداس ہو گیا, واپس لوٹا تو دیکھا دروازہ تو بند ہے. تو اس نے دروازے سے ٹیک لگائی اور اپنا رخسار جو ہے نا دروازے کی دہلیز پہ رکھ دیا اور وہیں سو گیا, روتے روتے سو گیا, اور اس کے آنسو اس کے رخساروں پہ جمے ہوئے تھے. کچھ دیر کے بعد جب ماں اندر سے نکلی, اس نے بچے کو دیکھا, اسے برداشت نہیں ہوا, بے حال ہو کے اس پہ گر پڑی, اسے چمٹ گئی, اس کو چوما, رونے لگی, کہنے لگی ہے میرے بیٹے تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلا گیا تھا, اور کون ہے جو میرے سوا تجھے پناہ دے, میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ میرے حکم کی نافرمانی نہ کرنا. اور اس بچے کو اٹھا لیا اور اندر چلی گئی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کے ہمارے پاس اور کون سی پناہ کی جگہ ہے, اگر ہم جاتے بھی ہیں اس کو چھوڑ کے کون سی زمین ہمیں پناہ دے گی, کون سا آسمان ہمیں اپنے نیچے جگہ دے گا, ہمارے پاس کوئی بھی جگہ نہیں ہے. تو ہم نے پلٹ کے اللہ کی طرف ہی جانا ہے, اس لیے اللہ کی طرف پلٹو. آپ نے دیکھا ہے کبھی, آپ نے دیکھا ہو چھوٹے بچوں کو, اب وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ماں ان کو ڈانٹتی ہے, کبھی کبھی دو چار تھپڑ بھی لگا دیتی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں چھوٹے بچے, سوچیں کیا کرتے ہیں وہ, اوپر سے ماں مار رہی ہوتی ہے اور وہ رو رہے ہوتے ہیں, وہ ساتھ ماں کی ٹانگوں سے چمٹتے جاتے ہیں ماں کی ٹانگوں سے, زور سے پکڑ لیتے ہیں ٹانگوں کو. کیوں؟ پتا ہے کہ چاہے مارے چاہے پیار کرے, میں نے جانا کہیں اور ہے ہی نہیں, میری ماں ہی ہے جس کے پاس میں نے رہنا, یہی میری پناہ ہے, پیار کرے گی بھی تو یہی کرے گی, یہ انسان کا کام ہے. وہ ناراض ہو کے چلا نہیں جا سکتا, اس کو کیا ہے, میرا رب ہی ہے میری پناہ کا, معاف کرنا ہے تو اسی نے کرنا ہے, میں نے گناہ کیا ہے تو میں نے اس کی نافرمانی کی ہے, اب مجھے توبہ کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے, میں نے کہیں نہیں جانا. تو پھر ماں کو اس کے اوپر رحم آ جاتا ہے, وہ بچہ چمٹا ہوا ہوتا ہے, ایک دو لگاتی ہے پھر اس کے بعد اٹھا کے اس کو گلے سے بھی لگا لیتی ہے. اور اگر کوئی بچہ نکل جائے گھر سے اور کہے کہ آپ نے مجھے ایک تھپڑ کیوں مارا, میں جا رہا ہوں گھر چھوڑ کے, تو ماں تو انتظار کرتی رہے گی, بچہ چاہے بھول جائے. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایسے کرنے لگتے ہیں نا, تو انسان بھی جب متکبر ہو جاتا ہے تو ایسے کرتا ہے, ہم نے ایسے نہیں کرنا, ہم چھوڑ کے چلے جائیں ناراض ہو جائیں, نہیں وہیں چمٹے رہنا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ اصرار نہیں کرتے اس کے اوپر جو انہوں نے کیا, اور وہ جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہیں سے ہمیں جو بھی معافی ملنی ہے وہ یہیں سے ملنی ہے. اصرار کیا نہیں کرتے, یعنی اس کا مطلب کیا ہے, یعنی ایک انسان جب ڈٹ جاتا ہے نا کہ نہیں بس میں نے جو کیا ٹھیک کیا, اب میں نے معافی نہیں مانگنی, یا اب میں نے کون سی ایسی غلط بات کر دی ہے، اڑ جاتا ہے، جسٹیفائی کرنے لگتا ہے خود کو، خود کو بے قصور ثابت کرتا ہے، میں نے کیا غلط کیا، اس میں میری کیا غلطی ہے. تو ایک انسان غلط کرے پھر اصرار کرے، اس پہ جم جائے، یہ بات کبھی نہیں کرنی. اگر آپ سے غلطی ہو گئی فوراً معافی مانگنی ہے، فوراً اللہ کا ذکر کرنا ہے، فوراً استغفار کرنی ہے اور کیے جانی استغفار کہ اللہ تو نہیں معاف کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ دن میں 70 دفعہ توبہ استغفار کرتے تھے، کئی جگہ آتا ہے 100 دفعہ کرتے تھے. تو اگر آپ سے بار بار گناہ ہو جائے تو پھر بار بار استغفار کر لیں، وہ اصرار کرنا نہیں ہوتا. اصرار کرنا کیا ہے کہ انسان اڑ جائے، ضد میں پڑ جائے اور وہ کہے کہ بس میں نے اس گناہ کو نہیں چھوڑنا، اور چاہے وہ پھر چھوٹا ہی گناہ ہو نا، وہ بھی بڑا بن جاتا ہے. اس لیے کیونکہ وہ چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا، بار بار کرنے سے وہ بڑا ہو جاتا ہے. ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، بلا من کا سب سیاحت واحدت بھی خطیات اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ جس نے کوئی گناہ کیا، کوئی بڑا گناہ کر لیا، پھر اس نے اس کا احاطہ کر لیا کہ وہ بالکل سراؤنڈ ہو گیا اس گناہ سے، اس گناہ کو چھوڑ ہی نہیں رہا، اسے نکل ہی نہیں رہا، تو وہ جہنمی ہے، وہ نار میں ہوگا اور ہمیشہ رہنے والا اس میں. اس کے لیے خلود کا لفظ آیا کہ وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، ایک برائی کرنے کی وجہ سے، ایک سیئتا ایک برائی کی ہے، مگر جان بوجھ کے کی ہے، بار بار کی ہے. اب اس کے بعد چاہے اور اس نے نیکیاں کی بھی ہوئی ہیں، مگر ایک اس برائی کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ رہنا، کیونکہ اصرار کیا نا اس پہ، جم گئے اس پہ. تو اگر کوئی ایسا گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، چھوڑا نہیں ہے، اس کے اوپر اصرار مت کریں، ڈونٹ جسٹیفائی. بعض لوگ غلط بھی کرتے ہیں جسٹیفائی بھی کرتے ہیں، چوری اور سینہ زوری اسی کو تو کہتے ہیں. پھر اور غصہ آتا ہے نا، ہمیں بھی ہمارے سامنے ایک بچہ غلطی کرے، اس کے بعد جسٹیفیکیشنز دینے شروع ہو جائیں کہ نہیں میں نے جو کیا صحیح کیا ہے، تو آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں؟ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور پھر اصرار کریں، پھر ڈٹ جائیں اس کے اوپر. تو یہ چیز اور بھی زیادہ انسان کے گناہ کے میگنیچیوڈ کو بڑھا دیتی ہے. تو وہ اصرار نہیں کرتے کبھی بھی، کبھی جسٹیفائی نہیں کرتے. وہ جانتے ہیں ہمارے اللہ نے ہی بخشش کرنی ہے، وہ اس کی طرف آتے ہیں. اولائک جزاؤہم مغفرت من ربہم، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت، اور جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اور باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ، آیت 133 میں جنت کا ذکر، 136 میں بھی جنت کا ذکر، اور بیچ میں سینڈوچ کیا ہے؟ متقین کی خصوصیات، آگے بھی جنت پیچھے بھی جنت. اگر یہ کام کر لو گے، کیا کام کرنے ہیں؟ خوشحالی اور تنگی میں ہم نے خرچ کرنا، ہم نے اپنے غصے کو پینا ہے. ایسا غصہ کبھی نہیں کرنا جس میں غیظ ہے نا، یہ غیظ، یہ عام غصہ نہیں، غیظ. غیظ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں خون جوش مارنے لگے، شدید غصہ، اس کو کہتے ہیں غیظ. ٹھیک ہے، یہ بھی لکھ لیں، یہ ہر اینگر کو نہیں آپ وہ سمجھے. تو وہ جیسے وہ ایک شعر ہے نا ظفر شاہ دہلوی کا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. اگر انسان عیش میں ہے اور اس کو یاد خدا نہ رہی نا، اللہ کی یاد ہی بھول گیا، اللہ کو ہی بھول گیا، اور غصے میں اس کو خوف خدا ہی نہ رہا، اس کو آدمی نہ سمجھے. یعنی انسان نے کسی کو جج کرنا ہو نا، تو دیکھو کہ عیش میں کیسا ہے اور تیش میں کیسا ہے، تبھی پتا چلے گا کتنے پانی میں. اور پھر انتقام نہیں لینا کسی سے، معاف کر دینا، معاف کر دینا جس وقت کے آپ کے پاس انتقام لینے کی طاقت بھی ہے، اور پھر احسان کے لیول پہ کام کرنا. اللہ احسان کے لیول پہ کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب وہ امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ کہ ایک آدمی نے بھرے بازار میں ان کو گالیاں دی، امام ابو حنیفہ کو بہت برا بھلا کہا، تو امام صاحب نے غصے کو ضبط کیا، اس کو کچھ نہیں کہا. گھر پہ واپس آنے کے بعد ایک بڑی ٹرے لی اور اس میں درہم اور دینار رکھ کے اس آدمی کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی. جا جب وہ آدمی باہر آیا تو اشرفیوں کا یہ پورا برتن جو ہے اس کے سامنے کیا اور اس کو کہا کہ آج تم نے مجھ پہ بڑا احسان کیا، اپنی نیکیاں مجھے دے دی ہیں، میں اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ تو ان کے اس معاملے سے اس کے دل پہ اتنا اثر ہوا، وہ ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا، امام صاحب سے معافی بھی مانگی، آپ سے علم بھی لیا، اور یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں میں ایک بہت بڑے عالم کی حیثیت اختیار کی۔ تو یہ ہے احسان، معاف بھی کر دینا اسی کو پی بھی جانا، احسان بھی کر دینا، اچھائی کرنا اس کے بعد بھی۔ اور جب کہیں غلطی ہو جائے، غلطیاں ہوں گی، ضرور ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، جب گناہ ہو جائے معافی مانگنی ہے۔ اور معافی کا مطلب یہ نہیں ہوتا، بخشش مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گناہ بھی کرتے جاؤ اور توبہ بھی کرتے جاؤ، گناہ بھی کرتے جاؤ، چور چوری بھی کرتا جاؤ اور کہے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، استغفار کی تسبیحاں بھی پڑھتے جاؤ، یہ نہیں توبہ ہوتی۔ توبہ یہ ہوتی انسان اس گناہ کو چھوڑ دے اور پھر اللہ سے بخشش مانگے۔ ہاں وہ دوبارہ ہو جائے وہ گناہ، وہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت فار دا ٹائم بینگ جس وقت توبہ کر رہا ہے، اس وقت گناہ کو چھوڑ کے اور ارادہ کرے کہ میں دوبارہ کبھی نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ۔ شرمندہ ہو جو ہو چکا اس کے اوپر، تو یہ توبہ کی شرائط ہیں، ان کے بغیر نہیں توبہ ہوتی۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر مغفرت اور جنت کا وعدہ ہے، ونعم اجر العاملین، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے یا صرف باتیں کرنے والوں کے لیے؟ میرے لیے تو بات کرنا آسان ہے، یہ میں نے آپ کو پڑھا دیا آسان ہے، لیکن عمل کرنا، عمل کر کے کوئی دکھائے تو وہ ہے نا مشکل چیز۔ تو عمل کرنے والوں کے لیے یہ ریوارڈ ہے، دوسروں کو پڑھا دینے والوں کے لیے یا صرف پڑھ لینے والوں کے لیے صرف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عمل جو کر کے دکھا دے گا وہ سب سے آگے نکل جائے گا، جو عمل میں پیچھے ہوگا وہ چاہے ان آیتوں کو حفظ کر لے یا ان کے ترجمے یاد کر لے، وہ اس میں نہیں شامل ہوگا۔ تو اچھا اجر ہے جو ان کو پریکٹس کر کے دکھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے، اللہ ہمیں اتنے بڑے دل دے دے، اتنے بڑے حوصلے دے دے کہ ہم غصے بھی کو بھی پی جایا کریں، ہم خوشحالی اور تنگی میں خرچ بھی کریں، ہم لوگوں سے درگزر کر دیا کریں تاکہ تو بھی ہم سے درگزر کر لیں، اور ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ اپنی طرف پلٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیا کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کے ذریعے سیکھنے والا اور ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔